أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
یہ سورہ انبیاء کا وہ حصہ ہے جہاں ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر اور ان کے قصے کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالی نے توحید خالص کو بیان کیا اور توحید پہ دلائل کو پیش کیا، اور توحید کے معاملے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں تو تمام انبیاء کو ستایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، اور ہر ایک نبی نے مسئلہ توحید کے بیان کرنے کا حق ادا کیا. لیکن خلیل کی بات کچھ اور ہے. خلیل کو اسی لیے خلیل ہونے کا لقب ملا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں حد کر دی. یہ موحد آدم تھے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں اس راستے میں جس نبی کو ملی ہیں وہ ابراہیم خلیل ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ذکر کو مختلف صورتوں اور آیات میں اللہ نے بیان کیا، اور اسی طرح جو اولو العزم پیغمبر اور جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں ان میں ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جن کی درخواست پہ اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت سے نوازا، ہارون علیہ السلام. اور موسیٰ اور ہارون کے چند اہم واقعات کو ہم نے گزشتہ ان صورتوں میں پڑھا ہے جن صورتوں میں تفصیل سے ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور خود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بھی سورہ مریم میں ہم نے تفصیل سے پڑھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ ایک اور اولو العزم اور ذلیل القدر اور بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے دو کا ذکر اللہ نے یہاں کیا. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ان کو ہدایت والی کتابیں دی گئی تھیں ان کا ذکر بھی کیا. اور قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے اور مکے کے وہ نہ ماننے والے لوگ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس اعتراض میں قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو جہاں تورات اور انجیل کی ہدایت کو بیان کیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو, تم تو تورات اور انجیل پڑھتے ہو, اسی تورات اور انجیل پہ تم ایمان لا چکے ہو. وہی تورات اور انجیل یہ کہتی ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. تم کس طرح اس قرآن کا انکار کرتے ہو؟ مشرکین مکہ اگر انکار کریں وہ تو جاہل ہیں, لیکن تم تو پڑھے لکھے, تمہارے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے, تم اہل کتاب ہو اور تمہارے اندر علماء اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. افأنتم لہ منکرون, تم کس طرح اس کا انکار کرتے ہو؟ تو آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو دیا. الفرقان, فرقان, فرقان یہ فیصلہ کرنے والی کتاب, فرق کرنے والی چیز, حق اور باطل میں فرق کرنے والا پیمانہ, یہ ہے فرقان. تو یہاں پر تورات کے لیے لفظ فرقان استعمال ہوا اور خود قرآن میں قرآن کے لیے بھی لفظ فرقان استعمال ہوا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, اور اسلام کی مستقل ایک سورت ہے. تو تورات کو بھی اللہ نے فرقان کہا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی. وضیاءً, اور یہ روشنی ہے. اس کتاب ہدایت پر اگر عمل کیا جائے تو دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے. وذکرًا, اور نصیحت نامہ ہے. اور یہ تورات کے تین وہ نام ہیں جو قرآن کے بھی ہیں. قرآن ذکر ہے اور قرآن ضیاء اور نور ہے اور قرآن فرقان ہے. تو یہ تین نام قرآن کے ناموں سے مماثلت رکھتے ہیں اور یہ اہل کتاب پہ حجت قائم کرنے کے لیے کہ تورات کتاب ہدایت ہے تم اس کو مانتے ہو اور تورات فرقان ہے اور تورات نور ہے روشنی ہے اور تورات نصیحت نامہ ہے. للمتقین, متقین کے لیے. تو متقین وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, متقین وہ ہیں جن کا خود وصف اگلی آیت میں بیان کر دیا. للمتقین, متقین کے لیے. الذین, متقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں. یخشون ربهم بالغیب, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بن دیکھے اس پر ایمان لائے اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں, یہ پہلا وصف. وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ, اور وہ قیامت کے دن سے یا قیامت سے خائف رہتے ہیں. قیامت کے دن کی حاضری سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کس طرح حاضر ہوں گے. اس طرح سورہ رحمان میں ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو شخص اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ دو وصف ہیں متقین کے جو یہاں اس آیت نمبر 49 میں ہے. ایک ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور دوسرا فکر آخرت. عقیدہ آخرت میں نے پہلے بتایا کہ موجود ہے, لیکن جس چیز کی ہمارے ہاں کمی ہے وہ ہے فکر آخرت, کہ ہم آخرت کی فکر کریں. امام البقاعی نے نظم الدرر میں لکھا کہ وہ لوگ جن کا وصف ہی تقویٰ ہو اور جو کتاب ہدایت کے اصل موضوع توحید کو سمجھنے اور ماننے والے ہوں, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہی توحید اصل حقیقت ہے. اور یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دو وصف اللہ نے بیان کیے متقین کے, اور یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اللہ کا خوف ہر حال میں اور فکر آخرت. چونکہ پہلی دو آیات میں تورات کا ذکر تھا اور اہل کتاب سے خاص کتاب ہے اور دوسروں سے عام، اب قرآن کا ذکر کیا کہ وہذا، اور یہ قرآن ذکر، یہ بھی نصیحت نامہ ہے، مبارک اور مبارک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، افأنتم پس کیا تم لہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہو، جس طریقے پہ تم تورات پر ایمان لائے ہو، انجیل پر ایمان لائے ہو، دوسری کتابوں پر ایمان لائے ہو، تو ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی خاص کتاب اہل کتاب سے ہے کہ دوسرے اگر انکار کریں تو کریں، لیکن تمہیں تو پتا ہے، خود تورات اور انجیل نے قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے اور لکھا ہوا ہے دونوں کتابوں میں کہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. اب یہاں سے ذکر شروع ہوا آیت نمبر 51 سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی. رشد، یہ سمجھ بوجھ، فہم، عقل، سنجیدگی، شعور، ہدایت، یہ ہے رشد. اور یہ وہ رشد ہے جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں ہے، ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ابراہیم نے چونکہ اپنی قوم کے سامنے، پوری قوم، ملک، حکومت، سب مشرک، اور پورے عراق میں اور اس پورے علاقے میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں، حکومت بھی مشرک، حکومت کی پوری مشینری مشرک، اور شہر، محلہ، پڑوس، خاندان، قبیلہ، سب مشرک، اور سب سے بڑا مشرک خود باپ آذر، گھر میں باپ سب سے بڑا مشرک اور حکومت بھی مشرک. اب ان سب سے ٹکر لینی ہے، سب کے سامنے مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے اور سب کے سامنے شرک کی مذمت کرنی ہے، تو اور سب کے سامنے توحید کی دعوت کو پیش کرنا ہے، تو کیسے اس دعوت کو پیش کیا جائے؟ اس کے لیے یقیناً حکمت کی ضرورت پڑے گی، سمجھ بوجھ، عقل، فہم، سنجیدگی، شعور کی ضرورت پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ من قبل، یہ جو موسیٰ اور ہارون کا ذکر تم نے ابھی پڑھا، ان سے پہلے ابراہیم گزرے ہیں جن کو ہم نے ایک خاص سمجھ بوجھ عطا کی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خوب واقف تھے، یعنی ہم نے جو کچھ اس کو دینا تھا وہ ہم نے دیا، وہ ہم ہی کو پتا ہے، اور ہم نے ان سے جو کام لینا تھا وہ بھی ہم ہی کو پتا ہے. تو سورہ انعام میں فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو سارے طریقے سمجھا دیے کہ کس طرح اپنی قوم پہ حجت قائم کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، دعوت کیسے پیش کرنی ہے، تقریر اور وعظ کیسے کرنا ہے، کس سے کس طریقے پہ گفتگو کرنی ہے، سب کچھ ہم نے سمجھا دیا. اور جب اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ عطا ہو گئی، فہم عطا ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم اور اپنے باپ کے سامنے دعوت کو پیش کیا، آئے اور یہ کہا اذ قال لابیہ وقومہ، اپنے باپ کو بھی مخاطب کیا، اپنی قوم کو بھی مخاطب کیا، اور کہا کہ ما ھذہ التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، اللتی وہ، انتم لہا عاکفون، تم جن پہ جمے بیٹھے. تماثیل یہ جمع ہے تمثال کی، اور تمثال کہتے ہیں مورتی کو، جس کو انگریزی میں ماڈل کہتے ہیں، مجسمہ، ماڈل، بت، اس کی جمع ہے تماثیل، اور اس کی اصل ہے مثل، میم تا لام، اسی سے ہے مثل، اسی سے ہے مثل، اور اسی سے ہے مثال، اور اس کی جمع ہے امثال. یہ چیز فلاں چیز کی ہم مثل ہے، یعنی اس کی طرح ہے، شبی. تو تماثیل کے لفظ نے ہمیں یہ بتایا کہ قوم ابراہیم جس شرک میں مبتلا تھی، وہ شرک یہ تھا کہ وہ مورتیاں بناتے تھے اور پھر ان مورتیوں سے مرادیں مانگا کرتے تھے. جیسے ہمارے ملکوں میں محرم کے مہینے میں وہ لوگ جن کے دل ان کے کپڑوں سے زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، وہ جب حسین کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں اس قسم کے ماڈلز ہوتے ہیں، زلجنا حسین کا گھوڑا، اور خون آلود کپڑے، اور کربلا کے واقعات کو لوگوں کے سامنے پیش کر تعزیے. جن تعزیوں کے بنانے پہ لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور شہروں کا تو ہمیں علم نہیں ہے، کراچی میں تو یہ ہوتا ہے کہ پورے شہر کے لوگ جو تعزیے بناتے ہیں اور ان تعزیوں پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ان تعزیوں سے مرادیں بھی لوگ مانگتے ہیں، ان تعزیوں کو تبرک کے لیے لوگ چومتے بھی ہیں، ان تعزیوں پہ تبرک کی نیت سے لوگ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، اور پھر خود ہی ان تعزیوں کے بنانے والے، ان سے مرادیں مانگنے والے خود اپنے ہاتھوں سے شام کو نیٹی جیٹی کے پل پہ ان کو سمندر کے نیچے پھینک دیتے ہیں. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. کتنی بہش قوم ہے، ہزار برس کے پرانے مشرق اور جدید دور کے اس نئے مشرق میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے تھے، آج اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنانے والے موجود. یہ تو محرم میں ہوتا. اب آئیے ربیع الاول کی طرف. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد شریف، میلاد شریف کا مہینہ، اور یہ محرم کے مہینے میں سنی مولوی بھی کربلا کے جھوٹے واقعات کو یوں بیان کرتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال نشر ہو رہا ہے. کرکٹ کمنٹری لوگ سنتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال. تو یہ کربلا کے واقعے کو یہ گویا اور یہ مولوی مجلس محرم میں یوں بیان کرتا ہے گویا اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہے. اب حسین آئے، اب مسلم آئے، اب عقیل آئے، یہ گر گیا، اس کے فلاں اتنے لوگ شہید ہو گئے اور خیموں کو آگ لگ گئی، سب جھوٹ. اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ کربلا کے واقعات کے، کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، ابو مخلف نے لکھی، جو جھوٹا آدمی تھا. امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جھوٹا آدمی تھا. اس نے کربلا کے واقعات پہ مشتمل مقتل حسین اور کربلا کے نام پہ ایک کتاب لکھی. اس کے بعد آج تک سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جتنے لوگ بھی کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس کا اصل ماخذ یہ جھوٹی کتاب ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کی زبان پہ ہے امام حسین. دیوبندی مولوی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب محرم کے مہینے میں امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین یزیدی قوتوں سے لڑتے رہے. عقل اور سمجھ اللہ نے چھین لی ہے ان لوگوں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگانا یہ شیعہ عقیدہ ہے. شیعہ کا عقیدہ ہے 12 اماموں کا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. سیدنا حسین آپ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام حسین نہیں کہہ سکتے، سب امام حسین کہتے ہیں. پھر یزیدی قوتیں کوئی غیر اسلامی اور اسلام دشمن قوتیں نہیں تھیں. امام غزالی نے، امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ یزید کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. فضائل محرم کے 3 طویل کے چت میں ہم نے تفصیل اس مسئلے کو بیان کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ محرم کے مہینے میں یہ جھوٹ، افتراء، مبالغہ، کہ سارے اخبارات جھوٹ سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی 24 گھنٹے اس سے بکواس نشر ہوتی ہے، صحابہ رسول پہ تبرہ نشر ہوتا ہے، اور پھر مورتیاں بنائی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا مصیبت تم نے بنائی ہوئی ہے، تم ان سے کیوں مرادیں مانگتے ہو، التی انتم لہا عاکفون، تم جمع بیٹھے ہو ان کے پاس عقیدت کی نیت سے، یہ تو مورتیاں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ ربیع الاول کے مہینے میں سنی مسلمان میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں بھی مورتیاں، کعبے کی تصویر ہوتی ہے، اس پہ لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں تبرک کے لیے. مسجد النبوی کی تصویر ہوتی ہے، مورتی ماڈل، اس پہ لوگ تبرک کے لیے ہاتھ پھیرتے ہیں، چومتے ہیں. جس طریقے سے محرم کے ان جلوسوں میں وہ عمل شرک ہے، اسی طریقے سے ربیع الاول کے ان جلوسوں میں یہ عمل بھی شرک ہے. یہ مورتیاں، مجسمے، ماڈل تبرک کے طور پر رکھنا، ان پہ ہاتھ پھیرنا شرک ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل، کیا ہے یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، جن سے تم جمع ہوئے ہو. عاکف کی جمع ہے عاکفون، یہ اسم فاعل ہے. عکف یعکف یا عکف یعکف نصر ینصر ضرب یضرب کے باب سے کسی چیز یا کسی کام پہ جمع بیٹھنا، اور اس کا جو اصل لغوی معنی ہے عکف کا، وہ یہ ہے کسی چیز یا کسی کام کو تعظیم کی نیت سے اپنے اوپر لازم قرار دینا، اسی سے اعتکاف ہے. اعتکاف کو اعتکاف اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے 10 دن ثواب کی نیت سے مسجد کے اندر جمع بیٹھے رہنا ہے، میں اپنی جگہ سے ہلوں گا نہیں. کسی جگہ جمع بیٹھنا، کسی کام کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، یہ ہے حق. تو یہ لوگ مورتیاں اور بت بنانے کے بعد ان کے قریب بیٹھے رہتے تھے، یعنی یہ لوگ مجاور تھے، جیسے ہمارے اس دور میں قبروں اور درباروں کے مجاور ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مشرک قوم تعزیے اور جلوس نکالتی تھی، جلوس نکالنے میں بڑے ماہر تھے، اور تعزیے نکالنے میں اور مورتیاں بنانے میں، اور پھر مجاور تھے، قبروں کے مجاور اور بتوں کے مجاور. یہ ابراہیم کی قوم اس شرک میں مبتلا تھی. اور جیسے کہ اقبال نے کہا کہ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، مجاور نہیں ہوتا. تو یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کام لینا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس دعوت کو پیش کرتے ہیں، اور اپنی اس دعوت کو پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرتے ہیں، اور اپنے والد سے گفتگو کرتے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہے، اور یہ وہ اہم بات ہے جس کو ہم نے سورہ مریم میں پڑھا، اور وہاں پہ مستقل ایک پورا رکوع اس بارے میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے والد سے کیا گفتگو ہوئی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس قوم کو ان مورتیوں کے پاس مستقل بیٹھنے سے منع کرتے ہیں، جس کو ہم مجاور پن کہہ سکتے ہیں، اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم چلہ کشی سے بھی یاد کر سکتے ہیں. یہ مزاروں، یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں قبر کہتے ہیں، عام کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم لفظ مزار استعمال کرتے ہیں، ورنہ کسی بھی قبر یا کسی بھی مقام کے لیے لفظ مزار کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے. مزار کا معنی ہے وہ جگہ جس کا ثواب کی نیت سے سفر کیا جائے، اور یہ صرف 3 مسجدوں کا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. تو اس لیے، چونکہ لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے ہم مزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو وہ قبریں، خانقاہ، دربار اور دوسری جگہ جہاں لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں، یہ بھی انتم لہا عاکفون میں شامل ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل لی ہے. یہ آیت نمبر 52 جو ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف میں جو تصور شیخ ہے اس آیت کی روشنی میں وہ حرام ہے. اہل تصوف کے ہاں ایک فلسفہ ہے، ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں تصور شیخ، اپنے شیخ کا ہر وقت تصور کیے بیٹھے رہو. شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن یہاں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا مستقل تصور بھی تم نہیں کر سکتے، اور یہ شرک ہے. اس لیے کہ اللہ فرمائے اللتی انتم لہا عاکفون، تم تو جمع بیٹھے ہو ان کا. تو تصور شیخ بھی یہی چیز ہے جیسا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ بات کی، آگے سے جواب کیا ملا؟ وہی جواب جو عموماً لوگ دیتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، قوم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس کام پہ پایا تھا کہ وہ لہا عابدین ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے. چونکہ ہمارے باپ دادا یہ رسمیں کرتے تھے اس لیے ہم بھی ان رسموں کو کریں گے. آج بھی جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسم بدعت ہے اس کو چھوڑ دو، یہ کام شرک ہے اس کو ترک کر دو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے باپ دادا میری والدہ اور میرے خاندان کے بڑے بزرگ بوڑھے وہ سال ہا سال سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، نہ کیسے اس کو ختم کر دوں. اب جن خاندانوں میں سال ہا سال سے گیارہویں پکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بڑے بزرگ ہر سال یا ہر مہینے گیارہویں پکایا کرتے تھے ہم اسے ختم نہیں کر سکتے. جن کے ہاں میلاد ہوتا ہے یا دسواں اور تیسواں اور چالیسواں اور قل اور چہلک یا اور جو کس کو فجور کے کام ہو، شرک و بدعت کے کام ہو، تو یہ بات دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے بڑے بزرگ یہ کام کرتے تھے. دلیل دین ہے، قرآن و سنت ہے، جو کچھ اللہ نے کہا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دلیل ہے. یہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً جواب دیا کہ نہیں، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم جو کچھ کر رہے ہو اور تم سے پہلے انتم وآباؤکم تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں. آپ ان آیات سے غور کریں، خود اندازہ لگا لیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صاف ستھری بات کر رہے ہیں، کوئی لگی لپتی نہیں، باتوں کا ہیر پھیر نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی گفتگو نہیں، صاف صاف بات ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے چھوڑ دو. اور قوم جو جواب دیتی ہے اس کا پھر آپ جواب دیتے ہیں، کوئی لگی لپتی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ تو بالکل سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کے منہ پہ آپ مارتے ہیں. ذرا حکمت سے کام لیں، ذرا آخر لوگ بھی. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ پڑھیں، قرآن تو آپ کے سامنے ان تمام حقائق کو روز روشن سے زیادہ منور ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو حکمت دی، سمجھ دی، فہم دیا، شعور دیا. کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہیں سمجھتے تھے؟ بات کیا وہ کم سمجھتے، بے وقوف تھے معاذ اللہ، ان کو پتہ نہیں تھا کیسے بات کی جاتی. حکومت ساری مشرک، معاشرہ سارا مشرک. آپ کے ہاں تو خیر سے موحد بھی موجود ہیں، آپ کے ہم فکر لوگ بھی موجود ہیں، آپ کے لیے قربانی دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ ابراہیم تو تن تنہا ایک اکیلا آدمی، لیکن بھاری کتنا ہے، اللہ کی نگاہ میں وزن کیا ہے. اللہ اکثریت کو نہیں دیکھتا، اللہ پیسہ اور دولت اور خاندان اور حسب نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ انسان کا عقیدہ اور عمل دیکھتا ہے. ہزار ہا لاکھوں لوگوں کا معاشرہ ہے، اس میں ایک بھی مسلمان اور ایک بھی موحد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بجائے خود اور بذات خود پوری ایک امت تھا. ابراہیم کو اللہ نے ایک امت قرار دیا، ایک آدمی. اللہ نے فرمایا نہیں، ان ابراہیم کان امت ابراہیم خود ایک پوری امت تھی، اس لیے کہ جو کام پوری امت نہیں کر سکتی تھی وہ کام اکیلے ایک آدمی نے کر دکھایا۔ آج تو وسائل ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، کارکن اور لٹریچر ہونے کے باوجود شرک کی مذمت بیان نہیں کر سکتے، جرت نہیں ہے کسی میں کہ حق مسئلے کو بیان کریں۔ ووٹ کم ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، جیل جانا پڑے گا، لوگ نہ جانے کیا کچھ کہیں گے، اس ڈر کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس قوم میں جس کا بچہ بچہ آپ کے خون کا پیاسا۔ اسی لیے تو آگ لگا کے، آگ میں پھینکا کے اس کو جلاؤ، اس سے کم سزا پہ وہ راضی نہیں تھے۔ قتل بھی کرنا ہے تو ایسا اس طریقے سے قتل کیا جائے کہ جو عبرت کا سبب ہو دوسروں کے لیے۔ ایک آدمی کو اگر قتل کرنا ہے تو قتل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے پورا ملک لکڑیاں جمع کرتا ہے اور اتنی آگ سلگائی جاتی ہے جو کہ ہزار ہاں لوگوں کے جلانے کے لیے سلگائی جاتی ہے۔ اصل میں ان کی اس دشمنی کا ایک منظر تھا، ایک اس کا ایک خاکہ تھا، ان کے دل میں ابراہیم کے لیے جو بغض تھا اور جو دشمنی تھی اس کی ایک تصویر ہے کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کتنے برے لگتے تھے اور کتنی سخت سزا وہ دینا چاہتے تھے۔ جرم کیا تھا کہ اکبر نام لیتا ہے اللہ کا، اس زمانے میں ایک جرم تھا، صرف یہ ایک جرم تھا کہ اللہ کا نام لیا اور شرک کی مذمت، کسی اور چیز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور نہ کسی اور مطالبے کو ان کے سامنے بیان کیا، صرف یہ کہا کہ اللہ کو مانو اور شرک کو چھوڑ دو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، چونکہ وہ معاشرہ سارا مشرک تھا، وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کل کا چھوکرا نوجوان یہ کیسے ہم سب کے معبودوں کو بالکل کنڈم قرار دے رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو بعض بوڑھے بزرگ کہنے لگے کہ اجئتنا بالحق، ابراہیم سے کہا کہ کیا تو لایا ہے سچی بات ہمارے پاس، اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق سچی بات، ام انت یا تو من اللاعبین، ہنسی کھیل کر رہا ہے، کیونکہ ماحول مشرکانہ تھا۔ بعض بڑے بوڑھوں کو یقین نہیں آیا کہ کل کا نوجوان اٹھ کے پورے ملک اور پوری حکومت سے ٹکر لے رہا ہے اور پوری قوم جو کام کر رہی ہے اسے غلط قرار دے رہا ہے۔ تو کہنے لگے کیا واقعی تم سچ بول رہے ہو کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں غلط ہے، تو سچ بول رہے ہو یا پھر تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے اس قوم کا مزاج کیا تھا، کیونکہ معاشرہ سارا مشرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب توحید کے دلائل کو بیان کرنا شروع کیا، بر ربکم، میں جس کی دعوت دے رہا ہوں یہ کھیل کود کی بات نہیں، حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید خالص ہے۔ بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے زمینوں آسمانوں کو بنایا، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، فطر یفطر کسی چیز کو بنانا پیدا کرنا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض ہے نا، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا پیدا کیا، وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس کا سب سے بڑا شاہد ہوں، میں اس کا موحد، اس توحید کی گواہی دینے والا موحد ہوں، میں اس کا شاہد ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور اگر تم میری اس دعوت کو نہیں مانو گے اور میری اس بات کا تم انکار کرو گے تو پھر دیکھو، وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، یہاں پہ تا حرف قسم ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کے ان سے کہا، لَأَكِيدَنَّ، میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے ان بتوں کے لیے، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کے۔
ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی جو قوم تھی مشرک، ان کے ہاں بھی میلے لگتے تھے اور عرس ہوا کرتے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا ہے وہاں میلہ بھی ہے، اور قوم ساری میلے میں بھی جاتی ہے عرس میں بھی جاتی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کا شرک جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو قوم کا ایک مخصوص دن مقرر تھا جس دن یہ سب عرس پہ جایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے کہا کہ جب تم فلاں بزرگ کے عرس پہ جاؤ گے اس دن میں نے تمہاری ان ساری مورتیوں کا علاج کرنا ہے. اور یہ جو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے کہا تو یہ بھی ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی بہادری اور شجاعت کی ایک دلیل اور نشانی اور علامت تھی. اور یہ کوئی دل میں نہیں کہا بلکہ اس طریقے پہ کہا کہ قوم کے کچھ لوگ سن لیں. ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے یوں بھی نہیں کیا کہ پوری قوم کے سامنے جلسہ عام میں اس کا اعلان کریں، لیکن دل میں بھی نہیں کہا، بلکہ بعض جو ان کے سمجھدار یا بڑے لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور ان بتوں اور ان مورتیوں کی عبادت سے باز نہیں آتے تو پھر میں ان کا علاج کروں گا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ان کو چھوڑنا نہیں. ایک مشرکانہ معاشرے میں ایک تن تنہا اکیلا آدمی مشرکوں اور بدعتیوں کو اور منافقوں کو کفار کو چیلنج دیتا ہے کہ میں تمہاری ساری عبادت کرنے کی یہ جو تم نے اللہ کے مقابلے میں معبود ٹھہرائے ہوئے ہیں سب کو گرا دوں گا، تہس نہس کر دوں گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ رہے ہیں، شہر نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ کی حفاظت تھی، اللہ نے کام لینا تھا. ان کو چیلنج دیا اور ان کو بتایا، اور بتانے کے بعد پھر انہوں نے وہی کام کیا کہ جس کا انہوں نے قوم کے سامنے اعلان کیا تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے جب یہ کہا کہ میں نے تمہارے بتوں کا علاج کرنا ہے، یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات تو کر دی اور لوگوں سے کہا، تو یہ کہا کہ دیکھو لَأَفِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بت، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے معبود. اس میں بھی حکمت ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام معبود حقیقی صرف اللہ کو سمجھتے اس لیے بت کا نام لیا، اور یہی وہ اصنام ہیں جن کو ابھی کچھ دیر پہلے وہ تماثیل کہہ چکے ہیں. تماثیل اصنام یہ ان کے نام ہیں، اور ان سے کہا کہ میں ان کا یہ علاج کروں گا. ان لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہو گئی، اس کے باوجود وہ اپنے ان معبودوں کو تنہا چھوڑ کے کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قسم پہ یقین نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل کا نوجوان کیسے یہ جرت کر سکتا ہے کہ ان سارے بتوں کو وہ تہس نہس کر دیں، اس لیے وہ بے فکر ہو کے چلے گئے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محض دھمکی ہے، ابراہیم کبھی ایسا کر نہیں سکے گا، اس لیے کہ کیسے ممکن ہے پوری قوم پوری ملک پوری حکومت کا مقابلہ کرے تن تنہا بغیر اسلحہ کے بغیر ہتھیار کے بغیر کسی جماعت کے بغیر پارٹی ورکرز کے بغیر کسی بھی ظاہری سبب کے تن تنہا اکیلا، اس لیے وہ چلے گئے. تیسری بات یہاں جو اہم ہے وہ یہ ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بعد ان تولوا مدبرین، جب تم لوگ چلے جاؤ گے. اس میں بھی حکمت ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فساد فتنہ اور خون ریزی نہیں چاہتے تھے. اگر یہ لوگ ہوں گے اور میں بتوں پہ ہاتھ اٹھاؤں گا تو ممکن ہے مجھے یہ تکلیف پہنچائیں، یا میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، اس سے فساد برپا ہو، فتنہ پھیلے اور خون ریزی ہو. تو حکمت کا تقاضا یہ کہ جب یہ لوگ چلے جائیں کوئی بھی نہ ہو تو وہ اچھا موقع ہے، اس موقع میں جا کے آپ بتوں کا علاج کریں. یہ تیسری چیز یہاں سے ہمیں معلوم ہوئی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت سے کام، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ان کو فہم دیا تھا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اور جہاد کرنے والے اور اصلاح اور ارشاد کرنے والے اور وعظ و تقریر کرنے والے، مسئلہ توحید کو بیان کرنے والے، کہ اگر آپ بھی اپنے علاقے یا اپنے ملک میں کسی اونچی قبر کو زمین کے ساتھ برابر کرنا چاہتے ہیں، کسی گنبد، مزار، دربار، خانقاہ کو گرانا چاہتے ہیں، اس پہ بلڈوزر پھیرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام حکمت سے کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ تن تنہا توحید کے جوش میں جا کے کام کریں اور وہاں سب مشرک ہوں، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، آپ وقت کا انتظار کریں، یا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کوئی موقع ہو، سب کسی دوسرے مزار یا کسی دوسرے دربار پہ گئے ہوں، یہ دربار اکیلا ہو، اس پہ آپ پانی پھیریں اور کسی کو بتائیں نہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کہہ دے میں کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، اور یا اس ماحول میں رہ کر لوگوں کے عقائد درست کریں. عقیدے سے اگر شرک نکل جائے تو اعمال سے بھی شرک نکل جائے گا، لیکن جب آپ عقیدے کو چھیڑتے نہیں، صرف فضائل کی بات کرتے ہیں، شرک اور بدعت کی مذمت نہیں کرتے، تو انسان کے عقیدے سے جب شرک نہیں نکلے گا تو اس کے عمل سے بھی شرک نہیں نکلے گا. پہلے آپ ماحول بنائیے، ساتھیوں کو تیار کیجیے، جب ایک جماعت بن جائے کے پاس طاقت ہو تو آپ اپنے علاقے میں یہ کام کر سکتے ہیں جو کام ابراہیم علیہ السلام نے تنہا کیا، کیونکہ ہم تنہا وہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں کچھ ساتھی ایسے تیار کرنے ہیں. چوتھی بات یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف دعوت پیش کی، اور دعوت کے بالکل شروع میں وقت کا انتظار نہیں کیا کہ میں دعوت دوں، لوگ اسلام قبول کریں، میرے ساتھ جماعت تیار ہو، اس کے بعد پھر بتوں کو ہم گرائیں، نہیں. کیونکہ موحد اعظم سے اللہ نے کام لینا تھا، اللہ کی مشیت یہی تھی، تن تنہا جا کے سب بتوں کو گرا دیا. اگر کسی علاقے میں حالات ایسے ہوں، مثلا اگر کسی علاقے میں کسی شخص کا تعلق بڑے اونچے قبیلے اور خاندان سے ہو جس کے مقابلے میں گاؤں کے لوگ نہ آتے ہوں، تو آدمی تنہا یہ کام کر سکتا ہے، یا اگر اس کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، تو اس کو تو ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے کام کروا لے گا، تعلقات سے کام کروا لے گا. تو اگر اتنا اثر رسوخ ہے، سیاسی اثر ہو، اقتدار کا اثر ہو، پیسے کا اثر ہو، خاندان کا اثر ہو، تو پھر تنہا بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کی ساری اونچی قبریں زمین کے ساتھ برابر کر دیں اور جتنے قبے گنبد ہیں سب پہ بلڈوزر پھرا دیں. اس لیے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا علی سے کہا کہ علی تم جاؤ، جو قبر زمین سے اونچی نظر آئے زمین کے ساتھ برابر کر دو، جو بت تصویر وغیرہ نظر آئے اس کو توڑ پھوڑ دو. سیدنا علی نے اپنی خلافت میں ابو الحیاج نامی ایک شخص سے کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ کام یہ تھا کہ الا تدع قبرا الا سویتا ولا تدع تمثالا الا طمستا، جو قبر بھی اونچی نظر آئے بزرگ کی ہو، جس سے عقیدت کی بنا پہ لوگوں نے اونچا کیا ہو، اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دو. جو ایسا ہی تصویر، مورتی، بت نظر آئے، کوئی جگہ ہو جہاں لکھا ہو بزرگ نے چلا کیا تھا، لوگ وہاں جاتے ہوں تبرک کر، اس کو توڑ پھوڑ تحس نحس کر دو، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اگر حالات ایسے ہیں تو پھر آپ کے سامنے اسوہ ابراہیمی ہونا چاہیے. یہ ہوئی ایک بات، چوتھی بات کی ایک بات. اب چوتھی بات کی جو دوسری بات یا دوسری شکل ہے، اس کو بھی آپ ذرا سمجھتے کہ یہ تو تھا اسوہ ابراہیمی، ہمارے سامنے اسوہ محمدی بھی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کو مکے میں پیش کیا، آغاز ہوا مکے میں. کتنے سال مکے میں آپ نے محنت کی؟ جی 13 سال. مکے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی دعوت 13 سال تک پیش کی. اور آپ یہ جانتے تھے کہ حرم میں کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, لیکن آپ نے کسی بت کو نہیں چھیڑا, کسی بت کو نہیں چھیڑا, دعوت دیتے رہے. جب مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوا, اب مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. اور جب اس وقت فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے, طاقت ہاتھ میں آ گئی, طاقت اقتدار قوت ہاتھ میں آ گئی. اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, میں کعبے کے اندر اس وقت تک نہیں داخل ہوں گا جب تک اس کے اندر جتنے بت ہیں سب کو توڑ پھوڑ نہ دیا جائے. آپ داخل ہوئے, صحیح بخاری میں ہے, عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں, دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وحول البیت 60 و 300 نصب فجعل یطعنها بعود فی یده ویقول جاء الحق وزہق الباطل. آپ فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے, کعبے کے اندر گئے, ہاتھ میں چھڑی ہے, اس چھڑی سے بتوں کو توڑ پھوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا باطل چلا گیا. یہ دونوں صورتیں, یہ دو شکلیں ہیں. یہ دعوت کا کام کرنے والوں اور توحید کا کام کرنے والوں کے سامنے دونوں شکلیں ہونی چاہیے. اگر حالات ایسے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہو سکتا ہے, پھر آپ وہ کام کریں, اور اگر حالات ایسے نہیں ہیں, آپ کمزور ہیں, تو پھر آپ لوگوں پہ محنت کریں. جب جماعت تیار ہو جائے, پھر آپ شرک اور بدعت کے خلاف ہاتھ سے جہاد کریں. پانچویں چیز یہاں سے جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ایک تو ہے زبان سے دعوت کو پیش کرنا, جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا. شروع میں کہا اذ قال, قال کہا نا زبان سے, لابیہ و قومہ, دعوت کا پہلا مرحلہ ہے زبان سے. لیکن کیا ساری زندگی زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے آپ؟ زندگی بھر بس زبان سے دعوت دیتے رہیں اور یہ کہ بس دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے دے, رات کو رو رو کے دعا کرو اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ کی طرف بلاؤ, کیا زندگی بھر یہی کام کرتے رہیں گے آپ؟ وہ دوسرا مرحلہ کب آئے گا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے مرحلے کا کوئی لمبا انتظار نہیں کیا, ایک دن بعد کی دوسرے دن جا کے سب سے پانی پھیر دیا. اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ تک انتظار کیا, اس کے بعد اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑا. یہ آپ کا انتظار کب ختم ہوگا؟ 100 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, وہ پہلے مرحلے سے نکلتے ہیں یار. آپ کے پڑوس میں شراب خانہ ہے, جوا خانہ ہے, زنا خانہ ہے, شرک کا اڈا ہے, بدعت کا اڈا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں بس دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ دعا سے سارے کام کر دیتا ہے. اگر دعا سے کام سارے ہو سکتے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مستجاب الدعوات کون تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی دعا اللہ سنتا ہے؟ دعا بھی کرتے ہیں, بدر کے موقع پہ دعا کرتے ہیں, سجدے میں سر ہے, چادر کندھوں سے گر جاتی ہے, اے اللہ اگر اس گروہ کو آج تو نے فتح نہیں دی, قیامت تک میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دعا مسجد نبوی میں تھی کہ بدر میں تھی؟ چاہتے تو مسجد نبوی سے نکلتے ہی نہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا کرتے کہ تم جاؤ میں دعا کرتا ہوں. میدان میں خود نکلے, ہتھیار سجائے, تلوار ہاتھ میں لی, گھوڑے پہ بیٹھے, گھر چھڑوائے, تلوار جہاد بسیف کے لیے, تبلیغ کے لیے نہیں. انہی کافروں سے اگر جہاد تبلیغ والا کرنا ہوتا تو بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ مکے میں ان سے کہتا کہ آؤ میں تمہارے سامنے دعوت پیش کرتا ہوں, یہ بھی تو جہاد ہے. بدر گئے, سب کو لے گئے, وہاں آؤ تلوار سے بات ہوگی. دعا بھی کی, ہاتھ کی طاقت کو استعمال کیا. تو یہ ایک مرحلہ ایسا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا بھی کہ آپ دعا کیجئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے اور وقت کا انتظار کیجئے, جب ساتھی تیار ہو جائیں اور اللہ تعالی کسی علاقے میں آپ کو کثرت دے دے تو وہاں آپ کام کریں. فسق و فجور کے اڈے اور شرک و بدعت کے اڈوں کو ختم کریں آپ. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا اور دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو استعمال کیا, جس کا ذکر سورہ صافات میں ہے. جب گئے تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے بتوں کو انہوں نے تہس نہس کیا, اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فجعلہم جزادا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. یہ آیت نمبر 58 ہے, اور یہاں سے انشاءاللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قصے کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.